بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندہ خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے محرم الحرام کا سلسلے وار خصوصی پروگرام کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت، اور اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئینۂ صحافت. اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام نور ایمان. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. خبروں کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. پاکستان میں پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ. پارٹی کو غیر ملکی کمپنیوں سے شخصیات سے فنڈ لینے کا قصوروار قرار دے دیا گیا. دہلی میں ہیرالڈ میڈیا ہاؤس پر ای ڈی کا چھاپا. یہ حملہ بی جے پی حکومت کی انتقامی کارروائی ہے. کانگریس کا رد عمل. کابل میں امریکی ڈرون حملے میں القاعدہ سرغنہ ایمن الظواہری ہلاک ہو گیا. امریکہ کا اعلان، طالبان انتظامیہ کی جانب سے تصدیق اور امریکی آپریشن کی مذمت. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کو قصوروار قرار دے دیا ہے. پاکستان الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی کے خلاف 2014 سے زیر التوا فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 20 جون کو محفوظ کر لیا تھا. منگل 2 اگست کو الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے ممنوع فنڈنگ حاصل کی ہے. پاکستان الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ممنوع ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی ہے. پاکستان الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی نے 34 غیر ملکی شہریوں سے فنڈ لیے ہیں، جبکہ 8 کھاتے اس نے ظاہر کیے ہیں اور 13 اکاؤنٹ چھپائے ہیں. اس فیصلے میں پی ٹی آئی کو امریکہ، کینیڈا اور ونٹن کرکٹ کلب سے ملنے والی فنڈنگ کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارٹی کے لیڈر عمران خان نے کمیشن کے سامنے غلط بیانی کی ہے. فیصلے میں پی ٹی آئی کو ملنے والی ممنوع فنڈنگ ضبط کرنے کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق اقدامات کا حکم دیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کا لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے، سوار تمام افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ بلوچستان کے ضلع خضدار میں فوج کا لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے۔ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا کہ جاں بحق افراد میں ڈی جی پاکستان کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد، کمانڈر انجینئر 12 کور بریگیڈیئر محمد خالد، میجر سعید احمد، میجر محمد طلا منان اور ریو چیف نائک مدثر فیاض شامل ہیں۔ آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر سیلاب زدگان کے ریلیف آپریشنز میں مصروف تھا۔ حادثے سے متعلق مزید تفصیلات تحقیقات کے بعد سامنے آئیں گی۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے دہلی میں ہیرالڈ میڈیا ہاؤس پر چھاپے کو انتقامی کارروائی قرار دیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق کانگریس میڈیا سیل کے سربراہ جے رام رمیش نے ہیرالڈ ہاؤس پر چھاپے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک کی حزب اختلاف کی اہم ترین جماعت کانگریس کے خلاف بی جے پی حکومت کی انتقامی کارروائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی مرکزی اپوزیشن پارٹی کانگریس کے خلاف انتقامی کارروائی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے دہلی میں بہادر شاہ ظفر روڈ پر واقع ہیرالڈ ہاؤس پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان چھاپوں کا مقصد اپوزیشن کی آواز کو دبانا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں انجام پانے والے ایک ڈرون حملے میں القاعدہ کے سرغنہ ایمن الزواہری کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بائیڈن کے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہم نے مختلف حملوں میں لاتعداد امریکیوں کے قتل کا موجب بننے والے ایمن الزواہری کو افغانستان میں ہلاک کر دیا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں اس خبر کو دوبارہ تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انصاف قائم ہو گیا ہے۔ ایمن الزواہری کو سن 2011 میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد القاعدہ کا سرغنہ بنایا گیا تھا۔ امریکہ نے سن 2011 میں پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں انجام پانے والی ایک خفیہ کارروائی کے دوران القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایمن الزواہری کو نیو یارک اور واشنگٹن میں 11 ستمبر 2001 کے دہشت گردانہ حملوں کے اہم ترین کرداروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت سے امریکہ ایمن الزواہری کو گرفتار یا ہلاک کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ بہرحال کابل میں ایمن الزواہری کی موجودگی کا پتہ لگائے جانے اور ہلاکت کے طریقہ کار کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ بات کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ نے القاعدہ کے سرغنہ کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ کیسے لگایا انتہائی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ تاشقند اجلاس کے بعد، جس میں افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ اور طالبان کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ ہوا ہے، کابل میں القاعدہ کے سرغنہ کا قتل امریکہ اور طالبان کے درمیان انٹیلیجنس اور آپریشنل تعاون کے خدشات کو تقویت دے رہا ہے۔ ان حلقوں کے مطابق تاشقند اجلاس میں امریکہ اور طالبان کے درمیان افغانستان کے مرکزی بینک کے اثاثے واگزار کرنے پر بات چیت کی خبریں بھی القاعدہ کے سرغنہ کو راستے سے ہٹانے پر دونوں کے درمیان تعاون کے امکان کو تقویت دیتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ طالبان نے افغانستان کے اثاثے واگزار کرنے کے امریکی وعدوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ایمن الزواہری کے خفیہ ٹھکانے کی اطلاع امریکہ کو دے کر کابل میں اس کے قتل کا راستہ ہموار کیا ہے۔ بہرحال امریکہ اور طالبان کے درمیان کئی برسوں سے جاری تعاون، جو آخر کار افغانستان کے طالبان کے ہاتھوں سقوط پر منتج ہوا ہے، اس طرح کی قیاس آرائیوں کو تقویت دے رہا ہے۔ البتہ طالبان انتظامیہ نے امریکہ کے ڈرون حملے میں ایمن الزواہری کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے امریکہ کے اس آپریشن کی مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے انسانی حقوق کا اسلامی ایوارڈ شہید صحافی شیرین ابو عاقلہ اور نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کرنے والے ڈاکٹر مینڈیلا کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بات ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے چیئرمین کاظم غریب آبادی نے اسلامی انسانی حقوق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا کے 22 ملکوں کے 35 شخصیات کو اسلامی انسانی حقوق ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ کاظم غریب آبادی کا کہنا تھا کہ 7واں اسلامی انسانی حقوق ایوارڈ اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کرنے والی خاتون صحافی شیرین ابو عاقلہ اور اپارتھائڈ کے جدوجہد اور فلسطینیوں کی حمایت کرنے والے ڈاکٹر مینڈیلا کو دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اسلامی انسانی حقوق ایوارڈ ایک اعزازی انعام ہے جو اسلامی جمہوری ایران کی جانب سے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بھینٹ چڑھنے والوں کو دیا جاتا ہے، چاہے ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی مذہب اور قوم اور نسل سے ہو۔ ایران نے سینکڑوں جدید ترین اور ترقی یافتہ سینٹریفیوج مشینوں کی تنصیب اور چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمال وندی کا کہنا تھا کہ I-6 اور IR-1 قسم کی جدید ترین اور ترقی یافتہ سینٹریفیوج مشینوں سے کام لینے کا حکم پیر کی شام جاری کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد پارلیمنٹ کے پاس کردہ بل کے مطابق یورینیم کی سطح کو 190 سپر ریٹنگ یونٹ تک پہنچانا ہے، جو ملکی ضرورت کی کم ترین سطح ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے بتایا کہ نئی سینٹریفیوج مشینوں کی تنصیب اور استعمال کی اطلاع ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA کو دے دی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے صہیونی حکومت کے اس منصوبے کے بارے میں خبردار کیا ہے جو مسجد الاقصی کے ایک حصے کی تباہی اور اس کے تاریخی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ حالیہ دنوں میں صہیونی ذرائع نے اس حکومت کے منصوبے کا اعلان کیا تھا کہ باب المغاربہ کے داخلی دروازے کے نیچے اور مسجد براق سے متصل علاقے میں ایک یہودی موعد تعمیر کیا جائے گا کہ جسے صہیونی خواتین کی عبادت گاہوں کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ فلسطین کے انفارمیشن مرکز کے مطابق یروشلم میں تحریک حماس کے ایک عہدیدار ہارون ناصر الدین نے کہا کہ باب المغاربہ پر صہیونی حکومت کے منصوبے کا ہدف مسجد الاقصی کے تاریخی ڈھانچے کو تبدیل کرنا اور اس پر حملہ کرنے والے آبادکاروں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے عالمی ایٹمی جنگ کے بڑھتے خطرات کی جانب خبردار کیا ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کے 10ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ایٹمی جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی صورت حال میں سرد جنگ سے اب تک دکھائی نہیں دی۔ گوترش نے کہا کہ صرف ایک غلط فیصلہ ایٹمی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، اور آج کی سیاسی گفتگو کا موضوع ہے القاعدہ کے سرغنہ ایمن الزواہری کی ہلاکت۔ امریکہ نے القاعدہ کے سرغنہ ایمن الزواہری کو اتوار کے دن ہلاک کیے جانے کی خبر دی ہے۔ تو ڈاکٹر راشد صاحب، اس واقعے کے القاعدہ اور اس طرح کے دیگر گروہوں پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
جی، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایمن الزواہری جو اس وقت القاعدہ کے سربراہ تھے اور ایک طویل تاریخ کی حامل یہ شخصیت ہیں، اور ان پہ جو دہشت گردانہ اقدامات کے عنوان سے ایک امریکہ کے الزامات یا حقائق، وہ ایک طویل فہرست ہے۔ اور خود اگر ہم ایمن الزواہری کی زندگی کا ایک مختصر جائزہ لیں تو بظاہر وہ ایک میڈیکل کے پروفیشن سے تھے اور آئی اسپیشلسٹ تھے یا آئی سرجن تھے، لیکن اپنی جوانی میں ہی انہوں نے پہلے اخوان المسلمین میں شمولیت اختیار کی، پھر ایک اور انتہا پسند گروہ تھا مصر کے اندر جہاد اسلامی، جس نے بعد میں انور سادات کو بھی قتل کیا، اس گروہ میں فعال ہو گئے۔ بعد میں پھر جب سوویت یونین اور امریکہ کا اور بالخصوص افغانستان کے اندر سوویت یونین کا جو ایک قبضہ اور اس کے خلاف جو جنگ ہوئی اور اس میں امریکہ انڈائریکٹلی شامل ہوا، تو اس نے القاعدہ کو اس جنگ میں استعمال کیا۔ القاعدہ کی ایک تاریخ ہے، اس پہ لمبی بات کی جا سکتی ہے، ظاہر اس پروگرام میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ جائیں کہ القاعدہ کو بنانے میں امریکہ کا کیا کردار ہے اور اس کو اس سطح پہ لانے میں امریکہ نے کیا کردار ادا کیا۔ بہرحال، ایمن زواہری اسامہ بن لادن کے پہلے مرکزی ترجمان رہے، بعد میں ان کے نائب سربراہ بن گئے، اور آخر میں انہوں نے جب 2011 میں اسامہ بن لادن ہلاک ہوئے تو ان کو ان کی جگہ پہ ایمن الزواہری کو نیا سربراہ بنا دیا گیا۔ وہ مصر کے اندر 2-3 سال جیل میں بھی رہے غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی وجہ سے، اس کے بعد وہ سعودی عرب میں، پھر افغانستان میں، سوڈان میں، اور آخری جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ ان کے سر کی قیمت جو ہے وہ $25 ملین امریکہ نے مقرر کی ہوئی تھی۔ اب ان پہ الزامات صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ تو ایک خود ایک بحث ہے، اور ان کو خود وجود میں لانے کے عنوان سے امریکہ کا جو کردار ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں یہ جو اتوار کے دن کاروائی ہوئی ہے افغانستان کے اندر، اور جیسے کہ خود امریکنز نے بھی کہا ہے اور طالبان نے بھی اس کو اس کی تائید کی ہے کہ کابل کے اندر ایک ڈرون اٹیک میں ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ دو موضوع اس سے سمجھنے کے لیے کہ کیا اب یہ ایمن الزواہری کیسے انسان تھے، اس پہ ہم اس کو ایک طرف رکھ کے کرتے ہیں کہ کیا امریکہ کا یہ جو اٹیک تھا یہ ایک آزاد ملک کے اندرونی معاملات میں یا اس کے اقتدار اعلیٰ یا اس کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی ہے یا نہیں، ایک موضوع ہے کہ امریکہ جب یہاں سے باقاعدہ قانونی طور پہ افغانستان سے وڈرا کر چکا ہے تو کیا اب اس کو حق بنتا ہے کہ وہ یہاں پہ اس طرح کی کاروائیاں کرے۔ پھر دوسرا ایک اہم ایشو یہ ہے کہ ابھی تک اس موضوع پہ بحث چل رہی ہے کہ یہ جو ڈرون جس نے اڑان بھری ہے یہ کہاں سے اس نے، یعنی یہ ڈرون ظاہر افغانستان کے اندر تو نہیں ہے، یہ کسی ہمسایہ افغان ملک سے اس نے وہاں سے پرواز کی ہے اور کابل کے اندر آ کے اس نے یہ اٹیک کیا ہے۔ تو یہ خود ایک سوال ہے اس وقت کہ اس وقت کون سا افغانستان کا ہمسایہ ملک ہے کہ جو امریکہ کا اس انداز سے ساتھ دے رہے۔ البتہ طالبان نے اس کی مذمت کی ہے، اور یقیناً طالبان کے جو القاعدہ سے تعلقات ہیں، البتہ یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جب القاعدہ کا اتنا اہم فرد، یعنی اس وقت القاعدہ کا چیف یا سرغنہ وہ کابل میں موجود ہے، تو یہ خود بھی ایک سوال ہے کہ طالبان نے اب تک ایسے گروہوں کو کیوں اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ جو دنیا کے مختلف ممالک کے لیے ایک دہشت گردی کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بھی کہتے ہیں کہ جو 25-30 ایسی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کے افراد اس وقت افغانستان میں موجود ہیں، اور یہ وہ گروہ ہیں کہ جو ہمسایہ ممالک کے خلاف علیحدگی پسندی یا دہشت گردانہ یا اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ بہرحال، امریکہ کا یہ اقدام قانونی لحاظ سے، خود جب طالبان نے اس پہ مذمت کی ہے تو اس کا یقین یہ ہے کہ یہ کوئی قانونی لحاظ سے صحیح نہیں تھا. امریکہ اپنا وہاں سے بوریا بستر سمیٹ چکا ہے, تو اب اسے دوبارہ اس طرح کی کارروائی نہیں کرنی چاہیے تھی. دوسرا مسئلہ جو عالمی قوانین کے عنوان سے ہے, تو عالمی قوانین کے عنوان سے کیا امریکہ کو حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ جس ملک میں چاہے اپنے دشمن کو ہلاک کر دے؟ اس کی مثال ہم یوں کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی اسی سطح کا آدمی ہو اور وہ افغانستان کی حکومت کو درکار ہو یا پاکستان کو یا ایران کو, اور وہ واشنگٹن میں بیٹھا ہو اور واشنگٹن میں جا کے اگر ایرانی پاکستانی یا افغانی کوئی اس طرح کی کارروائی کریں, اور کیا امریکہ اس کی اجازت دے گا؟ تو یہ ایک وہ سوال ہے کہ امریکہ کی دوہری پالیسیاں, وہ دوسروں کے لیے کچھ اور سوچتا ہے, اپنے لیے کچھ اور سوچتا ہے. وقت کی کمی کے باعث میں اپنی گفتگو کو یعنی اس پہ سمیٹتا ہوں کہ دہشت گردی کا ایک بڑا باب کہ جو ایمن الظواہری کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ بظاہر آج ختم ہوا ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ القاعدہ اس وقت بہت ہی کمزور ہو چکی ہے. القاعدہ پہلے والی القاعدہ نہیں ہے, اس کے اندر کئی اس مائنڈ سیٹ کے گروہ علیحدہ ہو کے اپنے اپنے طور پہ فعالیت کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی القاعدہ کا اس وقت بھی ایک عالمی سطح پہ ایک نام ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمن الظواہری کے بعد کون اس کا چیف بنتا ہے, کون اس کا سرغنہ بنتا ہے, اور اس کی پھر آئندہ کی جو سیاسی ویژن یا سیاسی سرگرمیاں کیا ہوں گی, وہ طالبان سے کس حد تک مربوط ہوں گی, وہ داعش سے کس حد تک اس کا رابطہ ہوگا, اس کا بوکو حرام سے کیسا, اس کا شباب سے کیسا, اس کا تکفیری گروہوں سے کیسا وہ سلسلہ ہوگا, تو یہ سارے سوالات ہیں کہ جو ایمن الظواہری کی علاقت کے ساتھ مربوط ہیں. البتہ ایک بہت بڑے بڑے راز بھی ہیں کہ جو عالمی سیاست اور عالمی سامراجی سازشوں کے عنوان سے ایمن الظواہری سے اور اسامہ بن لادن سے جڑے ہوئے تھے, یا پوری القاعدہ کی تشکیل سے لے کر ابھی تک کے مختلف مراحل میں جو استعماری طاقتوں نے القاعدہ کو مضبوط کیا, اس کی تشکیل دیا, اس سے مختلف جگہوں پہ استعمال کیا, تو یہ بھی ایک تاریخ تھی جو بہت ساری معلومات کے ساتھ ایمن الظواہری کے ساتھ اب منو مٹی کے نیچے دفن ہو جائے گی.
جی بہت شکریہ. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں لب کشا نہیں ہوں, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں, پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں, اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں, میں رہا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے تیبہ کے راستے میں تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 11 مرداد 4 محرم الحرام اور 2 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے چار محرم الحرام سن 485 ہجری قمری کو بغداد کے مشہور ادیب شاعر اور کاتب ابوالقاسم محمد بغدادی کا انتقال ہوا وہ ابن ناقیہ کے نام سے مشہور تھے ان کا شمار اہم شاعروں میں ہوا اور صاحب نظر شعرا نے ان کی شاعری کی تعریف کی ہے ابن ناقیہ نے اپنے دیوان میں سماجی برائیوں کو حکایت اور طنز کے انداز میں بیان کیا ہے اس مسلمان دانشور کی ایک کتاب کا نام الجمان فی تشبیہات القرآن ہے دراصل یہ تفسیر قرآن کی ایک قابل قدر کتاب ہے اس کتاب میں قرآن کریم کی 226 آیات کی تفسیر کی گئی ہے دو اگست 1734 عیسوی کو فرانسیسی سائنسدان ڈینس پاپین کا انتقال ہوا انہوں نے بھاپ سے چلنے والا پہلا انجن ایجاد کیا ڈینس پاپین کے بھاپ سے چلنے والے انجن کی ایجاد کے بعد بھاپ سے چلنے والی گاڑیاں اور بحری جہاز بھی بنائے گئے دو اگست 1772 عیسوی کو پاکستان کے صوبے سندھ پر 1699 سے 1784 تک حکومت کرنے والے کلہوڑا خاندان کے ایک اہم فرما روا میاں غلام شاہ کلہوڑا نے وفات پائی انہوں نے 1756 سے 1772 تک اس علاقے پر حکومت کی میاں غلام شاہ کلہوڑا نے نہایت حسن تدبیر سے سازشوں اور شورشوں کا قلاقمہ اور پورے خطے میں امن و امان بحال کیا انہوں نے نئے شہروں کی تعمیر کی جن میں سب سے اہم نام حیدرآباد شہر کا ہے انہوں نے سندھ کی حکومت کو ایک طرف ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیڑا غازی خان تک وسیع کیا تو دوسری طرف اسے کراچی تک وسعت دی، تاہم انہوں نے 1758 میں انگریزوں کو سندھ میں تجارتی کوٹھی بنانے کی جو اجازت دی اس نے آگے چل کر اس خطے کے لیے بڑی مشکلات پیدا کیں۔ میاں غلام شاہ کلہوڑا کو ان کے انتقال کے بعد ان کے آباد کردہ شہر حیدرآباد میں دفن کیا گیا۔ گیارہ مرداد 1288 ہجری شمسی کو تہران کے ایک مرجع تقلید اور عالم دین آیت اللہ شیخ فضل اللہ نوری کو سامراج کے اعلی کاروں نے پھانسی دے کر شہید کر دیا۔ شہید فضل اللہ نوری تہران کے صفحے اول کے فقہا اور علماء میں شمار ہوتے تھے۔ آئینی انقلاب کی کامیابی اور قومی پارلیمنٹ کی تشکیل اور آئین کے تکمیلے کی تدوین کے بعد پارلیمنٹ نے اسلام کے منافی بعض قوانین کو منظوری دی، جس کی آیت اللہ فضل اللہ نوری نے مخالفت کی اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تہران کے جنوب میں شہر رے میں واقع حضرت شاہ عبدالعظیم علیہ السلام کے روزے میں دھرنا دیا، اور جب تک پارلیمنٹ نے اسلام کے مطابق قانون سازی کا وعدہ نہ کر لیا انہوں نے دھرنا ختم نہیں کیا۔ پارلیمنٹ کے وعدوں کے بعد وہ تہران واپس آ گئے۔ محمد علی شاہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد سامراجی اعلی کاروں نے حالات کا غلط فائدہ اٹھا کر آیت اللہ فضل اللہ نوری پر شاہی حکومت کی حمایت کا الزام لگایا اور پھانسی دے کر شہید کر دیا۔ چار محرم الحرام 1264 ہجری قمری کو مراکش کے مسلمان شاعر، کاتب اور وزیر ابو عبداللہ محمد عمراوی فاسی کا انتقال ہوا۔ وہ ابن ادریس کے نام سے معروف تھے۔ ابن ادریس نے الجزائر پر فرانس کی جہریت کے خلاف اپنے اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی۔ ابن ادریس کے مخالفین نے سازشوں کے ذریعے مراکش کے سلطان کو بغاوتوں کا اصل ذمہ دار ابن ادریس کو بتایا اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں ان کو سخت ایذائیں پہنچائی گئیں۔ جیل سے رہائی کے بعد ابن ادریس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ دو اگست 1934 عیسوی کو جرمنی کے صدر اور پہلی جنگ عظیم میں حلیف ممالک کی فوجیوں کے سربراہ فیلڈ مارشل ہائیڈنبرگ کا انتقال ہوا۔ وہ 1925 عیسوی میں جرمنی کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ ہائیڈنبرگ نے 1932 کے صدارتی انتخابات میں نازی پارٹی کے سربراہ ہٹلر کے طاقت حاصل کرنے کے باوجود اس کے خلاف کامیابی حاصل کی، لیکن وہ ایک سال کے بعد اسے چانسلر بنانے پر مجبور ہو گئے۔ اور 2 اگست 1990 کو عراق کی جار حکومت کی فوج نے اپنے پڑوسی ملک کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صدام کویت کو عراق کا 19واں صوبہ کہتا تھا۔ صدام تیل کے ذخائر سے مالا مال سرزمین کویت پر قبضہ کر کے خلیج فارس کی ایک بڑی طاقت کی حیثیت حاصل کر کے عرب دنیا کی لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا۔ تاہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے عراق کے اس اقدام کی مذمت کی اور کویت سے عراقی فوج کے انخلا کا مطالبہ کیا۔ سلامتی کونسل کے اقدام کے بعد امریکہ کی قیادت میں بعض ممالک نے اپنی افواج خلیج فارس کے علاقے میں بھیج دیں، اور علاقے میں تیل کی پہلی جنگ سے معروف لڑائی کے بعد 28 فروری 1991 کو صدام نے کویت سے اپنا قبضہ ختم کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے محرم الحرام کا سلسلہ وار خصوصی پروگرام کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت۔
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔
کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت۔
قافلے رسیدا رنج سفر چشیدہ حسین عزیز فاطمے حسین عزیز فاطمے۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں شائستہ درانی اور ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ ماہ محرم الحرام کے سلسلے وار پروگرام کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے آپ سب کے لیے یہ پروگرام مفید واقع ہوگا۔
بلکہ کہاں جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پرسال و بہت کا ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گرکبر ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گرکبر فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو۔
اسلام انسان کے لیے حریت و آزادی کی سوغات لے کر آیا۔ ظالم و جابر نظاموں کی طرف سے انسانی طبقات پر ہونے والے مظالم سے آزادی دلانے اور انسانوں کے لیے عدل و مساوات پر استوار حکومت کی تشکیل کے لیے بھی آیا، اور انسانی زندگی پر حکم فرما ان توہمات اور غلط نظریات سے معاشرے کی رہائی کے لیے بھی آیا جن توہمات اور غلط نظریات نے انسانی زندگی کو اس کی اپنی مصلحت اور فلاح و بہبود کے منافی سمت میں موڑ دیا تھا۔ اسلام نے آ کر انسانوں کو آزادی دلائی۔ یہ آزادی سب سے پہلے انسان کے دل میں اور انسان کی روح کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان آزادی کی فرحت کا احساس کر لیتا ہے، زنجیروں کے ٹوٹ جانے کا احساس کر لیتا ہے، تو پھر اس کی توانائیاں اسی احساس سے متاثر ہوتی ہیں۔ ایسے میں اگر وہ ہمت سے کام لے اور آگے بڑھے تو پھر یہ ذہنی آزادی خارجی اور باہری دنیا کی آزادی کا راستہ بھی صاف کر دیتی ہے۔ اسلام نے انسانوں کے لیے یہی کام انجام دیا۔ آج بھی اسلام ساری دنیا اسلام بلکہ پورے عالم انسانیت کو یہی پیغام دے رہا ہے۔ بشر کی آزادی کے دشمن انسانوں کے ذہن و دل سے آزادی کا تصور مٹا دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اگر فکر و نظر آزاد نہ ہو تو پھر حریت کی جانب پیش قدمی کا عمل سست روی کا شکار رہے گا، بلکہ عین ممکن ہے کہ سرے سے ختم ہی ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے،
شہید ظلم کلیجے ہلا دیے تو نے، شہید ظلم کلیجے ہلا دیے تو نے، حسین درد کے دریا بہا دیے تو نے، ہر ایک ذرے بے حس میں ایک تڑپ بھر دی، دماغ وضع کیے دل بنا دیے تو نے،
لاچار حسینا ایشو شب ماتم حسینا،
لاچار لاچار حسینا
ایشو شب ماتم حسینا،
لاچار لاچار حسینا
ایشو شب ماتم حسینا، شب ماتم حسینا،
لاچار حسینا
ایشو شب ماتم حسینا،
لاچار حسینا
ایشو شب ماتم حسینا،
لاچار حسینا
جو کر نہ سکی بھائی کا دیدار وہ بہنا، جس کا ہے در کیار وہ بہنا، ہر کام پہ تھی بھائی کی غم خوار وہ بہنا، ایشو شب ماتم حسینا،
لاچار حسینا
ایشو شب ماتم حسینا،
آج ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ خود کو اس آزادی کی منزل تک پہنچائے جو اسلام کو مطلوب ہے۔ مسلم اقوام کی خود مختاری، تمام عالم اسلام میں عوام کی منتخب کردہ حکومتوں کی تشکیل، فیصلہ سازی کے عمل میں اور مستقبل کے تعین کے اقدامات میں عوام کی بھرپور شراکت اور اسلامی شریعت کی بنیاد پر ہر عمل کی انجام دہی وہ راستہ ہے جو قوموں کو آزادی دلا سکتا ہے۔ یقینی طور پر آج مسلم اقوام کو بخوبی یہ احساس ہے کہ انہیں یہ عمل انجام دینے کی ضرورت ہے۔ پورے عالم اسلام میں یہ فکر اور یہ جذبہ موجزن ہے، اور بلا شبہ یہ جذبہ سر انجام اپنی منزل تک ضرور پہنچے گا۔ اگر قوموں کے دانشور اور اہم شخصیات، خواہ ان کا تعلق سیاسی شعبے سے ہو یا علمی و دینی حلقوں سے، اپنا فریضہ کما حقہو انجام دیں تو دنیا اسلام کا مستقبل یقینی طور پر سمر جائے گا۔ اس مستقبل کے سلسلے میں قوی امید پائی جاتی ہے۔
آج عالم اسلام اپنے اندر بیداری کی انگڑائیاں دیکھ رہا ہے، اور یہی وہ موقع ہے کہ جب دشمنان اسلام، وہ لوگ جو اسلامی بیداری کے دشمن ہیں، جو قوموں کی خود مختاری کے مخالف ہیں، ملکوں میں دین خدا کی حکمرانی کے اندیشے سے خائف ہیں، میدان میں اتر پڑے ہیں، اسلامی معاشروں کو الجھائے رکھنے کے لیے گونا گون حربے آزمائے جاتے ہیں، جن میں سب سے کلیدی حربہ ہے داخلی اختلافات کی آگ بھڑکانا۔ اس وقت پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلامی معاشرہ اور دنیا کی اقوام کربلا سے حریت و آزادی کا درس لیں۔ تحریک کربلا کا سب سے اہم درس آزادی، حریت اور ظلم و استبداد کے آگے نہیں جھکنا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، اور ظالم کی بیعت قبول نہ کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم اپنا ہاتھ ذلت کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح تمہارے آگے نہیں جھکوں گا۔ اسی طرح کربلا میں جب آپ کو جنگ اور بیعت کے درمیان محصور کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا، ناپاک و پلید کے بیٹے ناپاک یزید نے مجھے دو چیزوں کے درمیان، شمشیر اور ذلت کے درمیان مجبور کر دیا ہے، تو یاد رکھنا ذلت ہم سے کوسوں دور ہے۔
نہضت عاشورہ نے تمام مظلومان عالم کو مقاومت اور ظالموں کا مقابلہ کرنے والوں کو ثابت قدمی کا درس دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کو ظلم اور استعمار کی زنجیروں سے آزاد کرانے والے گاندھی جی یہ تاریخی جملہ کہنے پر مجبور ہو گئے، میں ہندوستان کے لوگوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں لے کر آیا، میں صرف اس نتیجے کو جو میں نے کربلا کے بہادروں کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد اخذ کیا ہے تمہارے لیے تحفے کے طور پر لایا ہوں۔ اگر تم لوگ ہندوستان کو ظلم سے نجات دلانا چاہتے ہو تو حسین ابن علی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرو۔
شاعر کہتا ہے،
درے حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، درے حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔
کربلا ایک درس گاہ ہے جس نے انسانوں میں بصیرت پیدا کی ہے، ان کو درس حریت دیا ہے، اور دشمنوں کی صف میں حر جیسے افراد کی موجودگی نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان اگر حق کی جستجو میں ہو تو دشمنوں کے درمیان رہ کر بھی وہ منزل کو پا سکتا ہے۔ کربلا میں حر کی داستان اسی امر کی غماز ہے، ایک لمحے کی فکر نے حر کو حر علیہ السلام بنا دیا۔
مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ بروجردی رضوان اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ روایت میں ایک گھنٹے کی فکر ہزار برس کی عبادت سے افضل ہے، تو یہ فکر کیسی ہو؟ آپ نے جواباً فرمایا، جیسی شب عاشور جناب حر علیہ السلام نے فکر کی تھی۔ اگر فکر نیک ہو تو ایک گناہگار کو لمحوں میں نجات مل جاتی ہے، دو جہاں کی سعادت اس کا مقدر ٹھہراتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اگر فکر میں بھلائی کے بجائے برائی ہو تو ہزاروں برس عبادت کر کے صفے ملائکہ میں داخل ہو جانے کے بعد بھی شیطان لمحوں میں مردود بارگاہ الہی ہو جاتا ہے اور ابدی لعنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔
حر علیہ السلام نے اپنے عمل سے دنیا کو بتا دیا کہ انسان فطرتاً ایک آزاد مخلوق ہے، وہ اپنی اس آزادی کا اظہار کسی بھی صورت میں کر سکتا ہے، اس کو اپنی آزادی کے اظہار کے لیے جتنے بھی مصائب جھیلنے پڑیں وہ ان کو برداشت کرتا ہے، لیکن آزادی رائے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر اس آزادی کے اظہار کے لیے دنیا کے تخت و تاج کو ٹھکرانا بھی پڑے تب بھی وہ دستبردار نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے،
یوں تو عمل سے ہوتا ہے انسان معتبر، سیرت پہ نام کا بھی مگر ہوتا ہے اثر. شاہد ہے جس کی شخصیت حر نامور، اقرار جس کا ہے شہدی کی زبان پر. جب وصف اسم مائل امداد ہو گیا، جب وصف اسم مائل امداد ہو گیا، حر ظلمتوں کی قید سے آزاد ہو گیا.
اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے آزاد انسان کی تعریف کی ہے، آزاد ہر حالت میں آزاد ہے، یہاں تک کہ سخت سے سخت مصیبت بھی اس پر آ پڑے. اگر مصیبتیں اس پر ٹوٹ پڑیں تو وہ اسے نابود کر دیتا ہے، لیکن خود نہیں ٹوٹتا اگر اسے اسیر ہی کیوں نہ کر لیا جائے. کربلا سے پہلے ہی مقام زوالہ پر امام علیہ السلام نے جب ابن زیاد کے لشکر کو پانی پلایا، کہ جس کا سردار حر ابن یزید ریاحی تھا، تو پانی پی کر لشکر آرام کرنے لگا، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حر ابن یزید ریاحی قوت ادب و تہذیب کے ذریعے سے ایک قدم حق کی طرف آگے بڑھتے ہیں. جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا، سرکار سید الشہداء نے اپنے قافلے کے مؤذن جناب حجاج بن مسروق جعفی سے فرمایا، اذان دو. پھر اس کے بعد حر کی جانب مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم اپنے لشکر کے ہمراہ نماز پڑھو گے؟ لیکن خلاف توقع لشکر دشمن کے سپاہ سالار نے جواب دیا، فرزند رسول، میں تو آپ کی معیت میں فریضہ ظہر ادا کروں گا.
یہ ادب و تہذیب سے مملو نماز کہ جس کو وہ فرزند رسول کی اقتدا میں پڑھنا چاہتا تھا، درحقیقت یہ تہذیب دشمن سے بے نیازی اور پشت دکھانے کے مترادف ہے. یہ چیز ان کو ایک قدم خالق حقیقی سے نزدیک لے گئی، اور یہی وہ بنیادی قدم تھا جو ان کے اوپر باب رحمت کھلنے کا سبب قرار پایا. غرض، پورے لشکر نے امام کی اقتدا میں نماز پڑھی. پھر اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا. پہلے کی مانند حر بن یزید ریاحی نے امام حسین علیہ السلام کی اقتدا میں فریضہ عصر ادا کیا. نماز سے فراغت کے بعد امام اور حر کے درمیان حالات کوفہ کے موضوع پر گفتگو کا آغاز ہوا. گفتگو کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مکہ یا مدینۃ النبی جانا چاہتا ہوں، لیکن حر مسلسل یہ اصرار کر رہا تھا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. حضرت نے حر کے اس اڑیل رویے کو دیکھتے ہوئے فرمایا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ حر یہ جملہ سن کر کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر اس کے بعد اس طرح گویا ہوا، خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی عرب شخص مجھ سے یہ جملہ کہتا اور وہ ایسی حالت میں ہوتا جس میں آپ ہیں، تو میں بھی اس کی ماں کا تذکرہ انہی الفاظ میں کرتا، لیکن خدا کی قسم آپ کی ماں بڑی عظیم المرتبت ہیں اور مجھے حق نہیں ہے کہ ان کو ذکر خیر کے علاوہ یاد کروں.
اس جملے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حر کو حسین کی معرفت تھی، اور شاید اس کے ضمیر نے بھی خاموش رہنے پر مجبور کیا ہو کہ جس شخص نے ابھی ابھی اتنی عالی ظرفی کا ثبوت دیا ہے کہ اس کے جانوروں کو بھی پانی پلایا ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھنا اچھی بات نہیں. لیکن حکم حاکم مرگ مفاجات کے تحت سر تسلیم خم کرنا پڑا. بخشش و معافی کا جذبہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا. کسی کو معاف کرنا آسان کام نہیں ہے، چونکہ جب وہ معافی مانگنے آتا ہے تو اس کے تمام افعال اور سلوک و برتاؤ نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں. لیکن اب وہ بخشش کا جذبہ بھی کربلا میں نمایاں نظر آتا ہے. جب حر نے امام علیہ السلام کا راستہ روک لیا تھا، تو کیا اس کے بعد اس کو یہ امید تھی کہ امام حسین علیہ السلام اس کو معاف کر دیں گے؟ حر یہ جانتا تھا کہ حسین کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ تو ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو قاتل کو بھی جام شیر عطا کرتے ہیں. اسے یہ یقین تھا کہ میں نے امام کی شان میں گستاخی ضرور کی ہے، لیکن
ابن ملجم کی مانند شمشیر سے حملہ تو نہیں کیا ہے؟ یہ دوسرا موقع تھا کہ جب ہر نے دامن تہذیب کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیا اور یہ ظاہر کر دیا کہ رحمت الہی کا ایک اور مخصوص دروازہ حضرت فاطمہ زہرا کے احترام کے سبب مجھ پر کھلا ہے۔
پکار لاش کو زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے، میرے شہید تمنا حسین حسین۔
وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ روز عاشورہ نمودار ہوا، باوجود اس کے کہ عمر سعد نے حر کے منصب میں اضافہ کر دیا تھا، لیکن اس کے اندر توفیق توبہ اور ایک عجیب و غریب نور معنوی پیدا ہو گیا تھا، اور مسلسل اس کے کانوں میں وہ صدا جو اسے جنت کی بشارت کی صورت ابتدائے سفر میں نصیب ہوئی تھی، نعمت الہی کے رس گھول رہی تھی۔ ہر انہی احساسات اور جذبات کو لیے خیمہ سرکار سید الشہداء کی طرف بڑھا، قریب پہنچ کر مرکب سے اترا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ دونوں ہاتھوں کو پسے گردن باندھ دے اور آنکھوں پر پٹی باندھ دے تاکہ وہ امام کا سامنا نہ کر سکے۔ جیسے ہی امام علیہ السلام کے قریب پہنچا، اپنے کو زمین پر گرا دیا اور خاک پر لوٹنے لگا، اور دعا کے یہ فقرے زبان پر تھے: خدایا، میں تیری بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، میری توبہ کو قبول فرما، میں نے تیرے خاص بندوں کے دلوں کو دکھایا ہے، تیرے نبی کی بیٹی کے لخت جگر کا دل دکھایا ہے۔ مولا نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا: ہر، اپنے سر کو اٹھاؤ۔ اس نے بصد شرمندگی عرض کی: فرزند رسول، میں وہ شخص ہوں کہ جس نے آپ کو مدینے واپس جانے نہیں دیا اور آپ پر تمام راستوں کو بند کر دیا، کیا واقعاً میرے جیسے گنہگار کے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ امام رؤوف و مہربان نے جواباً ارشاد فرمایا: ہاں، تمہارے لیے بھی امکان توبہ ہے، اپنے سر کو زمین سے اٹھاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فوراً اٹھایا اور گلے سے لگا کر فرمایا: اے ہر، مجھے افسوس ہے کہ تو میرا مہمان بن کر ایسے وقت میں آیا ہے کہ میرے پاس میزبانی کے فرائض انجام دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ حسین تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتا۔ اے ہر، حسین بہت شرمندہ ہے کہ تیری خاطر و مدارات نہیں کر سکا۔ شاعر کہتا ہے:
کیوں کر بیان ہو سبتے پیمبر کے دل کا حال، عصمت کے دل کے جذبوں کا ادراک ہے محال، یہ سوچ کر ہی لرزے میں ہے پیکر خیال، کس درجہ شہ کو ہر کے بچھڑنے کا تھا ملال، ہر محو گفتگو تھا شہ مشرقین سے، چشمہ رواں تھا اشکوں کا چشمے حسین سے۔
پھر اس کے بعد ہر نے امام سے اجازت لی اور میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے، کوفیوں سے شدید قتال کیا، آخر میں جام شہادت نوش کر کے اس بشارت کو پا لیا۔ جب ہر نے جام شہادت نوش کیا تو آپ علیہ السلام ہر کے جنازے پر پہنچے اور اس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، اس کے سر سے جاری خون کے فوارے کو روکنے کے لیے اپنی والدہ کے مبارک ہاتھوں سے بنا ہوا رومال پیشانی پر باندھا۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام نے ان کے زخموں سے چور چور بدن کو زمین سے اٹھایا اور قریب خیمہ لا کر امام کے سامنے رکھ دیا۔ مولا حر کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کے خون آلود رخسار پر اپنا دست مبارک پھیرا، چہرے سے غبار کربلا کو ہٹایا اور اس جملے کو فرمایا، اے حر تو دنیا میں آزاد ہے جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا اور آخرت میں بھی نیک بخت اور خوش نصیب ہے۔
شاعر کہتا ہے،
فرمایا شہ نے اے میرے مہمان تیرے نثار، تو نے بڑھا دیا میرے انکار کا وقار، تارے حیات دی ہے یہ تیرے لہو کی دھار، اسلام اب رہے گا صدا تیرا زیر بار، دہرایا جائے گا تیرا کردار حشر تک، روئیں گے تجھ پہ میرے عزادار حشر تک۔ ناگاہ حر کے چہرے کی رنگت بدل گئی، تصویر زیست موت کی صورت میں ڈھل گئی، خوشبو کی طرح روح بدن سے نکل گئی، غم کی چھری حسین کے سینے پہ چل گئی، بولے کاہ بھر کے میرا بھائی مر گیا، میں دیکھتا رہا میرا مہمان گزر گیا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اور سماعت فرمائی پروگرام آئینۂ صحافت۔
سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ اروسنامہ کیہان، صدر کی موجودگی میں دو پیٹرو کیمیکل ریفائنریوں کی تعمیر کے لیے 18 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے دستاویزات پر دستخط۔ وطن امروز، ایران ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن ایسا کوئی پلان نہیں، ایران کے قومی ایٹمی ادارے کے سربراہ۔ گارڈین، یوکرین کا بحران، ترقی پذیر ممالک میں خوراک کی قیمت بڑھ رہی ہے، ورلڈ بینک۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روسنامہ ایران، سینٹری فیوج پابندیوں کا جواب، ایران کی ایٹمی توانائی کے شعبے سے وابستہ ہونے کے بہانے کئی ایرانی کمپنیوں پر امریکہ کی پابندی کے بعد سینکڑوں سینٹری فیوج مشینوں کو بحال کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ ایران کی ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے ترجمان نے پیر کی رات کو یہ اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اقدام ایران کے حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں پارلیمان کے حکم کے مطابق انجام دیا گیا ہے۔ بہروس کمالوندی نے بتایا کہ 1000 IR6 سینٹی فیوج مشینوں کی سرگرمی کا آغاز ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس نئی سرگرمی کی اطلاع IAEA کو پہلے سے دی جا چکی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ نے 6 کمپنیوں اور 1 آئل ٹینکر کو ایران کے لیے کام کرنے کے الزام میں پابندی کا نشانہ بنایا، جس کے محض چند گھنٹوں کے بعد ایران کی ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کی جانب سے اس خبر کا اعلان کیا گیا۔ یاد رہے کہ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمہ نے واضح کیا تھا کہ امریکہ موجودہ حالات کا ذمہ دار ہے اور اسی کو اپنی غلطیاں میں جملہ حد درجہ دباؤ کی پالیسی کو ختم کر کے مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانا ہوگا۔ القدس العربی، سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، بیجنگ پیلوسی کو تائیوان جانے کا پورا حق حاصل ہے، بلا وجہ بحران کھڑا نہ کیا جائے، واشنگٹن۔ پیر کے روز ایک امریکی اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ نینسی پیلوسی کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ تائیوان کے سفر پر جائیں اور چین کو نیا بحران کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے قبل چین کی وزارت خارجہ نے واضح کر دیا تھا کہ پیلوسی کے دورہ تائیوان کے انتہائی بھیانک سیاسی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ چین نے اس جانب سے واشنگٹن کو خبردار کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی پریس بریفنگ کے دوران زور دے کر کہا کہ بیجنگ امریکی عہدیدار کے دورہ تائیوان کا سخت مخالف ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیلوسی امریکہ کی تیسری اہم شخصیت ہیں اور ان کے دورے کا جو بھی مقصد ہو اسے حساس قرار دیا جائے گا۔ بیجنگ نے پیلوسی کے دورے کو چین کے اقتدار اعلیٰ کے لیے سنجیدہ خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن ون چائنا پالیسی کو خطرے میں ڈال کر پورے علاقے کے لیے مسئلہ پیدا کر رہا ہے، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روسنامہ جنگ، ممنوع فارن فنڈنگ فیصلہ، اسلام آباد میں سیکیورٹی کے انتظامات سخت۔ روسنامہ پاکستان، پاک فوج کا ہیلی کاپٹر لاپتہ، کور کمانڈر سمیت 6 افراد سوار تھے۔ روسنامہ صحافت، جبل پور مدھ پردیش ہسپتال میں آتش زدگی سے 8 افراد ہلاک، 7 زخمی، وجہ شارٹ سرکٹ۔ اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت ختم ہوا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان۔ یہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہے، اسی کے ساتھ ہمیں آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، دین اسلام سے وابستہ ہونے والوں کی فہرست طولانی ہے، انہی میں سے ایک محترمہ ڈیانا ہے۔ مشرقی یورپ کا ایک ملک رومانیا ہے جو تقریباً 3 عشرے پہلے کمیونسٹ حکومت کے وجود کی بنا پر لوگ اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس ظالم نظام کے ختم ہو جانے کے بعد وہاں کے لوگ اپنے عقائد دینی کا اظہار کرنے میں آزاد ہو گئے۔ رومانیہ میں رہنے والے اکثر لوگ عیسائی آرتھوڈکس ہیں اور زیادہ تر مشرقی یورپ اور روس میں رائج ہے، اور یہ کیتھولک پروٹسٹنٹ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اس درمیان اس ملک کے یورپی مسلمان اگرچہ بہت ہی اقلیت میں ہیں، لیکن اسلام کی طرف ان کی رغبت اس قارے کے دوسرے ملکوں کی روز بروز اضافے کی سمت بڑھ رہی ہے۔ محترمہ ڈیانا بھی انہی نو مسلم خواتین میں سے ایک ہیں۔ اگرچہ شروع شروع میں وہ ہر دین سے نفرت کرتی تھی، لیکن اس وقت وہ دین مبین اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد ہر وقت دین اسلام کی طرف ہدایت و رہنمائی کی وجہ سے خداوند عالم کا شکر و سپاس ادا کر رہی ہیں۔ البتہ وہ ابتدا میں اپنے ملک کے دوسرے لوگوں کی طرح عیسائی آرتھوڈکس کی پیروی کرتی تھی، اور بچپن ہی سے اپنے ماں باپ کی طرح بہت ہی مذہبی تھی اور گرجا گھر جایا کرتی تھی۔ لیکن محترمہ ڈیانا جوانی کے دور میں اپنے مذہب پر ہونے والے بے شمار اعتراضات اور اسی طرح رومانیہ میں بے دینی پھیلنے کی وجہ سے ایک نئے راستے کا انتخاب کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، میں جب 16 یا 17 برس کی ہوئی تو اپنے والدین سے کہا میں اب اپنے مذہب سے دور ہو رہی ہوں اور اب گرجا گھر بھی نہیں جاؤں گی۔ مجھے خدا پر اعتماد تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ میری مدد نہیں کر رہا ہے، اسی لیے ہم نے دعا کرنے سے بھی گریز کیا اور صرف دنیاوی لذتوں کے حصول اور لوگوں کی توجہ کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے زندگی بسر کر رہی تھی۔ سامین، اس جوان رومانیائی خاتون نے جب خدا و دین کو چھوڑ دیا تو ان کے حالات بہت خراب ہو گئے اور ان کی زندگی میں بہت بڑا خلا واقع ہو گیا۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں، اس دور میں واقعا میں مذہبی انسان نہیں تھی، بلکہ بہت ہی افسردہ رہتی تھی اور خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، بلکہ اپنی زندگی سے بالکل متنفر ہو گئی تھی۔ ہمیشہ سگریٹ پیا کرتی تھی، اسی طرح بہت زیادہ شراب نوشی کیا کرتی تھی، بہت برے کاموں کو انجام دیتی تھی۔ صرف یہ چاہتی تھی کہ مجھ میں یہ حواس پیدا نہ ہو کہ میری زندگی میں کوئی جگہ خالی ہے۔ اگر اس وقت مجھ سے کوئی کہتا کہ میں مذہبی بن جاؤں تو میں کہتی تھی کہ یقیناً یہ پاگل ہے۔ ایسی تاریک فضا اور ماحول میں ڈیانا کے ضمیر میں امید کی کرن روشن ہو جاتی ہے۔ وہ ترکی زبان سیکھتے وقت اپنے ایک استاد کی زبانی اسلام کے بارے میں کچھ مطالب سنتی ہیں، تو اس دین کے متعلق کہ جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اس دین الہی کے شناخت و معرفت کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ ہونے کے لیے تحقیق شروع کر دیتی ہیں۔ وہ اس وقت کے حالات کے بارے میں کہتی ہیں، کلاس ختم ہونے کے بعد میں گھر واپس آئی اور اسلام کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دی۔ دین سے متنفر تھی، لیکن جب ہم نے اسلام کے بارے میں مطالعہ کرنا شروع کیا اور اس بات کی کوشش کر رہی تھی کہ جتنا جلدی ممکن ہو اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کروں، میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایام میری زندگی کے بہترین ایام ہیں۔ میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا اور ابتدا میں یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ میری زندگی میں بہت معیاری تبدیلی آنے والی ہے، لیکن ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان ہوں گی یا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پہلی مرتبہ نماز جمعہ پڑھنے گئی۔ گویا محترمہ ڈیانا اسلام کی پہلی آسمانی آواز سننے کی منتظر تھی، تاکہ اسلام کی اعلیٰ تعلیم کو درک کرنے کے بعد اپنے خالی دل میں معنویت اور خدا کو اپنے دل میں بسائے۔ وہ کہتی ہیں، اسلام ایک حقیقت ہے، اسلام خداوند عالم کی جانب سے ایک حقیقی دین کی شکل میں نازل ہوا ہے، اور جب میں نے اسلام کو حاصل کیا تو میں سمجھ گئی کہ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر اپنی زندگی کے مقاصد کو حاصل کر لیا ہے، اور پروردگار عالم نے میری زندگی کو نجات عطا کر دیا ہے۔ الحمدللہ اس کے 2 ہفتے کے بعد میں نے کلمہ شہادتین پڑھا۔ ابھی مجھے اسلام کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل ہوئی نہیں تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے دین کی نجات میرا اسلام ہے۔ البتہ محترمہ ڈیانا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اپنی معلومات اور اسلامی تعلیمات اور احکام اسلامی میں اضافے کے لیے مطالعے کا سلسلہ جاری رکھتی ہیں، تاکہ اپنے نئے دین کو اچھے طریقے سے پہچان سکیں اور اس پر عمل کریں۔ وہ اسلام کی ایک جاذبیت کو سادگی قرار دیتے ہوئے کہتی ہیں، چونکہ اسلام ایک واضح اور روشن دین ہے، یہ پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں صرف ایک خدا کی عبادت کرتی ہوں اور اس کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں، اور تمام چیزیں مرتب و منظم ہیں۔ لیکن اس نو مسلم خاتون نے اس راہ میں اپنے گھر والوں، خصوصاً اپنی ماں سے بہت ہی مخالفت مول لی۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں، شروع میں ہمارے گھر والے، خاص کر میری والدہ نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا اور میرے کام سے متنفر ہوئیں، اور بہت ہی خوف محسوس کرنے لگی کہ آخر ہمارے ملک میں اسلام دہشت گردی کے برابر تھا۔ صرف یہی اور بس۔ ڈیانا کے بہت سے دوست، خصوصاً اس کے یونیورسٹی کے ہم کلاسیوں نے بھی اس سے بات چیت کرنا بند کر دیا تھا، اور اسے نفسیاتی بیمار تصور کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے دین اسلام کی نورانیت اور خوبصورتی کو نہیں دیکھا تھا، اور مغربی ذرائع ابلاغ کے مسموم پروپیگنڈوں کی وجہ سے اسے دہشت گردانہ اور بدترین دین کے عنوان سے پہچانتے تھے۔ لیکن ڈیانا کے، جنہوں نے اسلام میں ہی چین و سکون حاصل کیا تھا، اپنے منطقی اور عقلانی عقائد کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سعی و کوشش کیا کرتی تھی۔ انہوں نے اس کام کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے مدد لی، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد محترمہ ڈیانا مزید فرماتی ہیں، یہ آیت ایمان کا خلاصہ ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی واقعات و حادثات رونما ہوں، اس پر صرف صبر کریں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں، اور اگر خداوند عالم سے گفتگو اور راز و نیاز کریں گے تو تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ سامعین، رومانیا کی اس نو مسلم خاتون کے لیے دوسرے نو مسلم افراد کی طرح شروع شروع میں اسلام کے بعض احکام پر عمل کرنا بہت ہی سخت تھا، لیکن بہت ہی جلد اس مشکل سے نجات حاصل کر لیتی ہیں اور ان تعلیمات الہی پر عمل کرنے کی شیرنی و لذت کو محسوس کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ نماز پڑھنے کے بارے میں کہتی ہیں، جب میں نے پہلی مرتبہ نماز پڑھا تو مجھے بہت سخت لگا، مجھے تو عربی زبان بھی نہیں آتی تھی، لہٰذا میں اسلامی دستور العمل کے مطابق تمام امور انجام دیتی تھی، لیکن غربت کا احساس نہیں کرتی تھی۔ انسان کا ایمان جتنا زیادہ قوی ہوگا، وہ اتنا ہی آسانی کے ساتھ خداوند عالم کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گا۔ شروع شروع میں مجھے بہت سختی محسوس ہوتی تھی، لیکن اس وقت میں یونیورسٹی یا اپنے آفس میں نہایت ہی سکون کے ساتھ نماز پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ ہم نے اب بہت سی نمازیں پڑھنا بھی شروع کر دیا ہے، اور صرف واجبی نمازیں ہی نہیں پڑھتی بلکہ بہت سی مستحبی نمازیں بھی پڑھتی ہوں۔ البتہ بارگاہ خداوندی میں نماز کی ادائیگی بہت ہی لذت بخش اور خوش آئند ہے۔ بعض نو مسلم خواتین بہت ہی عرصے کے بعد پردہ کرنا شروع کرتی ہیں اور معاشرے میں اسلامی پردہ کرنے کی شہامت پیدا کرتی ہیں، لیکن محترمہ ڈیانا کہتی ہیں، جس وقت سے میں اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئی ہوں، اسی وقت سے پردہ کرنے لگی، جس نے ہماری بری خصلتوں کو دور کرنے میں بہت زیادہ مدد کیا۔ میرے پردے نے میرے تشخص کو یاد دلایا، اور چونکہ میں خداوند عالم کی موتی و فرما بردار ہوں، خود کو بہت عمدہ اور خوبصورت محسوس کرتی ہوں۔ وہ مزید کہتی ہیں، پردہ عورتوں کو فتنہ و فساد سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس بات کا باعث بنتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کی انسانی شخصیت کا مشاہدہ کریں، نہ کہ باطنی شخصیت کا۔ سامعین محترمہ ڈیانا عورت کے بارے میں اسلام اور مغرب کے درمیان پائے جانے والے فرق کی وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہیں، اہل مغرب عورتوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے بدن کو نہ چھپائیں، جس اجنبی سے بھی چاہیں غیر شرعی تعلقات برقرار کریں اور ہر ایک کے ساتھ مل جل کر رہیں۔ انسان بغیر کسی شرم و حیا کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرتے ہیں اور غلط اور نامناسب کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دوسری جانب اسلام خواتین سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بدن کو نامحرموں سے چھپائیں اور آزادی کے ساتھ نامحرموں کے ساتھ نشست و برخاست نہ کریں۔ اس طرح کے قوانین بیان کر کے اسلام خواتین کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام مغرب میں موجود مسلسل ظلم و فساد اور بربریت جیسے وسوسوں سے روکتا ہے۔ اسلامی نظریے کے مطابق گھرانہ ایک ایسا مقدس مقام شمار ہوتا ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنی گھریلو زندگی کی محافظت کریں اور اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بہترین کردار سے پیش آئیں۔ یہ نوجوان مسلم خاتون اس بات کی سعی و کوشش کرتی ہیں کہ اسلام کے بارے میں اپنے ملک میں رہنے والوں کو بھی متعارف کرائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد نور اسلام سے ہدایت پا جائیں۔ محترمہ ڈیانا اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی صحیح روش کے بارے میں کہتی ہیں، انسان کا صاحب اخلاق اور صاحب کردار ہونا بہت ضروری اور اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہم اپنے دین کے بارے میں گفتگو کریں تو لوگ ہماری آنکھوں میں عشق و محبت کو محسوس کریں۔ ہمیں مہربان اور معتب ہونا چاہیے اور ان کے سامنے اسلام کے پیغامات کو مکمل وضاحت کے ساتھ پہنچائیں، کیونکہ لوگ صحیح اور موثق معلومات کے محتاج ہوتے ہیں اور کسی بھی مطلب کو بغیر دلیل اور سند کے قبول نہیں کرتے۔ دوسروں کے سامنے اسلام کے پیغامات کو پوری وضاحت کے ساتھ پہنچانے سے پہلے ہمیں بہت زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسلام میں ذرہ برابر بھی شک ہو ابہام نہیں پایا جاتا ہے۔ محترمہ ڈیانا آخر کلام میں اپنی زندگی پر اسلام کے پڑھنے والے اثرات کے بارے میں کہتی ہیں کہ اسلام ایک ایسا سکون ہے جو میری زندگی میں داخل ہو گیا، جبکہ میرا دل سراسر پورا شوب تھا۔ اسلام وہی عظیم چیز ہے جس کا ہر دل مشتاق ہے۔ اس دنیا کی تمام جلد ختم ہونے والی خوشیاں بھی انسان کو کچھ نہیں دے سکتی کہ جو اسلام عطا کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی واقعات رونما ہوتے ہیں اس کے لیے شکریہ ادا کرتی ہوں اور جانتی ہوں کہ یہ رحمت پروردگار عالم کی جانب سے ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔